أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فتر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفوا له والرازق لا معين له وفاطر لا شريك له الأول بلا زوال والدائم بلا فنا ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صلوات اذان محترم آج سلسلہ کلام کا آخری روز ہے اور جو گفتگو ہماری ہے وہ اہمیت ایمان کہ ذات واجب نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم قرار دیتے ہو اسے کہ جو حاجیوں کو پانی پلائیں اور خانہ کعبہ کی آبادی کریں اس کی طرح کہ جو ایمان لایا جس نے قیامت پہ ایمان لایا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یہ برابر نہیں لا یستعون عند اللہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے تو اہمیت جو ہے یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے جو عرض کیا تھا کہ ایمان ہے تو آپ کی کوششوں کی اہمیت ہے کاوشوں کی اہمیت ہے اعمال کی اہمیت ہے بغیر ایمان کی کوئی اہمیت عند اللہ نہیں آخرت میں جہاں جزا آخر ہے فائنل اس کے لیے ایمان شرط ہے یہ حکم پروردگار ہے چونکہ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک شخص سائنس کی دنیا میں جو چاہے تہلکا مچا دے وہ اگر وہ خالق کو اپنے نہیں پہچانتا تو اس سے بڑا جاہل کون ہے اگر وہ ہر شے کی تحقیق کر کے سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے اس میں یہ پوشیدہ راز ہیں اور جو اس کا کریٹ کرنے والا ہے اگر وہ وہیں تک نہیں پہنچتا تو اسے کیا کہا جائے گا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہے اس ایجوکیشن کی جو ہماری ویسٹرن ہے یا دوسری بھی ہے یہ بچوں سے فکر کی قوت کو چھین لیتے ہیں کہ سوچو مت چھوٹے چھوٹے الفاظ آئی ڈونٹ کیئر آئی ڈونٹ بلیو آئی ڈونٹ دس آئی ڈونٹ دیٹ یہ محنت کون کرے سوچنے کی مذہب سوچنے کا نام ہے دین سوچے بغیر نہیں آتا خدا کے سامنے تو نہیں رکھا ہوا پہچان لیں گے فوراً کسی مادیت میں خدا ہے ہی نہیں وہ تو آثار سے پہچانا جاتا ہے اب اگر آثار میں عقلی نہ لڑانی ہو ارے یہ تو بڑی زحمت کی بات ہے اس میں زحمت کون کرے نے اصول قرار دیا کہ جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کی خصوصیت یہ کہ وہ آنکھوں کو پہلے استعمال کریں شے کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے جو نظر آ رہا ہے اس لیے پہچان دی کہ عقل والے ہیں کون نگاہ خالق میں کہنا فی خلق سماوات ارد وختلاف اللیل والنہار لا آیات لأولی الالباب، یہ جو زمین آسمان کی خلقت ہے اور جو رات دن کی تبدیلی ہے، گردش ہے، یہ نشانی ہے صاحبان عقل کے لیے. یہ اولی الالباب، یہ جو لب ہے، اسے کہتے ہیں عقل خالص کو. وہ عقل جو آلودہ نہ ہو رسومات سے، تہذیب سے، آبا و اجداد کے خیالات سے، عوام سے، پیور عقل. وہ کون سی، جیسے آپ مطلب بادام آپ نے لیا، اس کو توڑا، اتنا سے بادام گری نکلی، اس پہ جو لیئر ہے یہ بھی ہٹائی، تو وہ جو اندر جو اب سفید ظاہر ہوا، یہ جو مغز ہے، یہ ہے لب. اولی الالباب، وہ جو حقیقت عقل ہے، وہ جو ہے جب وہ عقل ہے جو وہ عقل رکھتے ہیں وہ غور کرتے ہیں، جن پہ عقل پہ کوئی لیئر نہیں پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار نہیں پڑا ہوا ہے کسی تہذیب کا، کلچر کا، نہیں، وہ پیور عقل ہے جو خدا نے خلق کی ہے فطرتاً انسان میں، جسے سوچتا ہے وہ. وہ جب دیکھتا ہے سب تو غور کرتا ہے یہ کیوں بنا ہے، یہ رات کیوں ہوتی ہے، دن کیوں ہوتا ہے، یہ تبدیلی کیوں ہو جاتی ہے، کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، یعنی اس پہ قناعت نہیں کرتا، اچھا ٹھیک ہے صبح ہو گئی انشاءاللہ کام کریں گے، رات ہو گئی سو جائیں گے، نہیں، کہتا ایسا ہوتا کیوں ہے یہ. یعنی بتا رہا خالق کہ جو صاحبان عقل ہیں وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اور یہ صاحبان عقل ہیں کون پھر؟ الذین یسکن اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لیٹے ہو بیٹھے ہو پہلو کے بل ہر حال میں یاد کرتے ہیں اللہ کو. اب یہ یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہاتھ میں تسبیح ان کے خالی لیٹے ہیں مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں نہیں نہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فکر کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں زمین و آسمان کی خلقت میں، غور کرتے ہیں. یاد الہی بات خالی یہ نہیں ہے، الفاظ کے تکرار ہے، غور کرتے ہیں کہ خلقت زمین و آسمان، یعنی علم کی بات ہے. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ علم کے پیچھے ہیں، تحقیق ہے مراد، یہ غور کرتے ہیں بھائی یہ سب کیوں ہے، یہ خلقت کیسے ہوئی ہے. اور جب اس کو کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں پھر وہ اس سب غور خوض کے بعد پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب یہ تو نے بیکار نہیں بنایا ہے سب. ریسرچ کا حاصل ہے کہ اس کائنات میں کوئی شیئے بیکار نہیں ہے، کسی مقصد سے خلق ہوئی ہے، اس کا کوئی پرپز ہے. اور جب یہ مقصد ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، تو بے عیب ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا. یہ کیا نسبت ہے عذاب سے بچنے کی زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرنے میں؟ یہی تو ہے لب اگر عقل ہے، اولی الالباب اگر ہے، تو پھر وہ اپنا رابطہ اس سے جوڑتا ہے کائنات کے ساتھ. کہتا جب اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو میں بھی تو اسی کائنات کا حصہ ہوں، تو میری حیات کا پرپس کیا ہے؟ جب میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا، جب یہاں کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو اس حیات میں میں بھی حیات ہوں، تو میری حیات کیا ہے پھر؟ نباتات کا ایک مقصد ہے، حیوانات کے سب ہے، تو میں کیا ہوں پھر جبکہ میں سب کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ بھائی کوئی حیوان تو نہیں ریسرچ کر رہا آپ کے بارے میں، نباتات تو آپ نہیں، آپ ہی غور کر رہے ہیں سب کے بارے میں، چونکہ آپ اشرف ہیں، آپ ہی ریسرچ کر رہے ہیں نا ہر چیز کے بارے میں، وہ تو نہیں کر رہے آپ کے بارے میں، وہ تو زندگی گزار رہے ہیں جیسے خلق میں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گرد کے یہ سب کیوں ہے، خالق سب تمہارے لیے بنایا ہے، مگر تم ان کے لیے نہیں بنے ہو، یہ تمہارے لیے بنے ہیں، تم میرے لیے بنے ہو. تو اپنی حقیقت کو سمجھو، جو شعور کی منزل ہے تمہیں عطا کی ہے. اب یہ رابطہ ہے کیا ہے دونوں کے درمیان؟ جب دیکھا کہ جب اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے تو میں بے مقصد کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہی سے انسان کی اس خدا شناسی شروع ہوتی ہے، میں کون ہوں، میرا پرپز حیات ہے کیا آخر. اس لیے کہ جب انسان کی کہتا ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے، تو پھر میری اگر خلقت کا مقصد ہے کوئی اور میں نے اگر پورا نہیں کیا تو پھر سزا کا مستحق ہوں گا. اس لیے آواز فقینا عذاب النار، ایسا نہ ہو کہ میں مقصد خلقت کو پورا نہ کروں اپنی. خالق نے کہہ دیا نا آپ سے کیوں خلق کیا ہے؟ وما خلق جن والے اللہ لے آبدوں, بتایا تو ہے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے حل کے اطاعت کے لیے حل کیا ہے, تو پرپز تو ہے زندگی کا. پر دیکھیے, اب غور کرنے والے بندے غور کرتے ہیں خالق پہ اپنے. اور یاد رکھیے, ہر انسان کے ذہن میں ایک آواز اٹھتی ضرور ہے, یہ اور بات ہے وہ دبا دے اسے. میں ایک نوجوان ملا, وہ لندن میں, اس کی ماں جو ہے وہ برٹشر تھی, باپ چائنیز. سب میرے پاس ریسٹورینٹ تھے, ہوٹل تھے, اب زندگی تھی, عورتیں شراب صبح کھایا پیا سو گئے. ایک دن بیٹھے بیٹھے آیا کہ کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ اس کا پرپز کیا ہے لائف کا؟ یہی ہے سب. تو کہہ رہا سوچنا شروع کیا میں نے. تو پھر میں اب ہر جگہ گیا, میں کبھی کچھ دن ہندوؤں بھی جا کے بیٹھا, کبھی سینگاج میں گیا, کبھی چرچ میں گیا, ہر جگہ کچھ وقت گزارا کہ کچھ سوال کا جواب ملے. یہ جو بے چینی ہے, کیا یہی پرپز ہے لائف کا جو گزار رہا ہوں؟ کہ بالآخر وہ مسجد میں جا کے وہاں بھی وقت گزارا, یعنی سنا, تو پھر احساس ہوا کہ نہیں, میرے جو تشنگی ہے, جو میرا احساس ہے, اس کی پیاس یہی بجھے گی. جو میرے اندر کا سوال ہے وہ اسلام میں ہے, وہ کسی اور مسلک میں نہیں ہے. تو مسلمان ہو گیا الحمدللہ. کہ لب جب میں مسلمان ہو گیا تو معلوم کہ اس میں شیعہ سنی بھی ہیں, یہ کیا قصہ ہے؟ اب یہاں تک تو آئیں گے, بھائی تو سفر تو نہیں رکے گا جب یہاں تک تحقیق کر کے پہنچا ہوں. تو پھر ایسا شروع کی, یہ کیا قصہ ہے آخر؟ کہ پھر مجھے یقین ہوا کہ علی حق پر تھے, شیعہ ہو گئے. صلوات بھیجیے. اندر ہر ایک کے ایک سوال اٹھتا ہے, ضرور آتا ہے. یہ اور بات ہے اس چراغ کو وہ گل نہ کر دے. آتا ضرور ہے, خالق نے فطرت میں خلق کیا, ضرور سوال اٹھے گا جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح. اب یا تو اسے آبا اجداد کی ان وجدنا آبانا الامتین پہ گزار دے, نہیں میرے باپ آپ کے غلط ہو سکتے ہیں, ختم ہوگی بات. قرآن کا آبا اجداد غلط کیوں؟ اگر وہ جاہل ہے تم تو جاہل نہیں ہو, غور کرو کیا وہ غلط کر رہے تھے کیا وہ صحیح کر رہے تھے, کیونکہ تم عقل دے کے پیدا کیا گیا, ان کی عقل نہیں اپنی عقل استعمال کرو. تو دین تحقیق کا نام ہے, ریسرچ کا نام ہے. تو دیکھیے, خالق نے کہا ایمان کی حقیقت, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور ایمان کی روح ہے ذات واجب معرفت پروردگار, یہ اصول ہے اس کا. اور جو میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے کہ جہاں جتنی بھی فساد ہوا ہے مذاہب کی تقسیم یا وجود مذاہب کا, اسی نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسے کیا سمجھا جائے, اس کو مانا کیا جائے, اسی لیے کہا کہ عقل وہاں نہیں لے جا سکتی, یہ کام نبی کا ہے. پھر کیا آپ اس سے وابستہ ہوں؟ کل کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی, میں نے عرض کیا تھا کہ خالق نے بے ایمان جو ہیں ان بے ایمانوں کو جانوروں سے تشبیہ دی, یعنی چوپایوں سے, چار پائے. چار پائے سے مراد البتہ درندے نہیں, چار پائے تو ان کے بھی ہیں, نہیں انعام ان کو نہیں کہتے, انعام کہتے ہیں ڈومیسٹک اینیملس کو, جن کی آنکھوں میں غصہ نہیں ہے, آپ کے لیے نفرت نہیں ہے, جو بڑے پیار کرتے ہیں, آپ انہیں گھروں میں رکھتے ہیں. انعام یعنی وہ ہیں جو گھروں میں آپ رکھتے ہیں انہیں پیار کے ساتھ, یعنی بھیڑ بکری گائے یہ سب جو ہے انعام ہیں, درندے شیر بکری بھیڑیا نہیں ہے. مطلب یعنی ان کی زندگی مرغ کھانا پینا ہے, تو جانا خدمت کر رہے ہیں, آپ کی فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ ان سے. اگر ایمان نہیں رکھتا تو پرپز لائف اتنا ہی ہے جیسے ان کا ہے, مطلب جیسے یہ کھا پی کے سو جاتے ہیں آپ بھی سو جاتے ہیں. دیکھیے, آپ نظام زندگی تو کوئی آپ گزار ہی رہے نا, غور کریں آپ. اس مذہب کہتے کسے, دین کسے کہتے ہیں؟ وہ آپ سردی آتی ہے آپ گرم کپڑے پہنتے ہی نہیں پہنتے, دوا کھاتے دوا بھی کھاتے جب مریض ہو جاتے ہیں, اپنے دفاع ہر کام کرتے ہیں, نظام حیات بھی آپ نے بنا لیا, باہر ٹریفک لائٹ بھی لگی ہوئی ہے آپ کے, سنگل گرین ریڈ سب لگا ہوا ہے, نظام ہے نا. خالق ہے اسی نظام کا نام تو اسلام ہے. فرق اتنا کہ ایک نظام آپ بناتے ہیں, دوسرا ہم بناتے ہیں. بغیر نظام کا تو آپ رہ ہی نہیں سکتے, خدا خدا کو چھوڑ کے کوئی ایسا جو بغیر نظام کے زندگی گزارے, ہو ہی نہیں سکتا. کسی فریڈم کا وجود دنیا میں نہیں ہے, ایبسولوٹ فریڈم, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. کوئی کوئی فریڈم کس بات کا فریڈم؟ یہ ویسٹ کا فریڈم ہے, اللہ سے آزادی, خدا سے آزادی. بقیہ سب کی غلامی, خواہشات کی غلامی, نفس کی غلامی, اللہ سے آزادی. انسان آزاد کہاں, آپ باہر گاڑی چلا لیں گے آپ نکل کے, یہاں جہاں چاہے موڑ دو, نہیں موڑ سکتے, قانون بنا ہوا ہے کہ دیکھنا پڑے گا سگنل کیا ہے, رائٹ کیا ہے, لکھا کیا ہے یہاں پر, ورنہ ٹکٹ اسے جائے گا پڑھ گھومتے ہی غلط. نہیں, جو آزادی کو تو سبور نہیں ہے نظام کے تحت, چونکہ ہر شخص کا ایک حدود ہے, دائرہ کار اپنی آزادی کا, تو آپ اس میں نہیں داخل ہو سکتے. ارے کہہ کہے تو آپ کے لیے اپنا ہے صرف, تو اس کی حفاظت ہو, اس کا رب دین بھی اسی کا نام ہے. فرق یہ کہ آپ اگر بنائیں گے تو تباہ کر دیں گے خود کو. آپ کا نظام کس نے بنایا؟ آپ جیسے انسانوں نے. بلا یہاں قانون کس نے بنایا؟ وکیلوں نے. کانسٹیٹیوشن کس نے بنایا؟ وکیل نے. تو سارے ان کے فائدے کی چیزیں, جو اپنا بنایا انہوں نے سارے. ہر کام میں فائل کیجیے, پیسے کماتے رہیے. بھائی جو بناتا ہے اپنے نفع بناتا ہے نا. اور جو انسان اگر بنائے گا بھی تو اس کا علم کتنا ہے؟ آج ہے کل پہ نہیں ہے, کل کے مسائل آنے والے ہیں. اس لیے جو کانسٹیٹیوشن بنتے رہتے ہیں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ضرورت بھائی, اب کیا کہنا, ضرورت بدل گئی. ہاں مگر وہ ہے, اس کو آپ کے آج کا بھی پتا ہے, آپ کے کل کا بھی پتا ہے. خدا نے قانون بنایا, آپ نے توڑ دیا. اب آپ کے شادیاں انسانوں سے کرو, مردوں سے کرو, عورتوں سے کرو, سیم سیکس. اب یہ کیا ہے؟ خدا کے مقابلے میں قانون کو پیش کرنا, اللہ کے مقابلے میں, اسے کہا جاتا ہے طاغوت. مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ انا عبد اللہ واجتنب الطاغوت. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کے حضور میں سرکشی کرے, اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اپنا قانون لے کر, اپنی آواز لے کر. تو خدا کے نظام کے مقابلے میں کسی نظام کو پیش کرنا, یہ ہے طاغوت. جیسے فرعون کا انہو طغا, فرعون طاغوت ہے, طغا سرکشی کی اس نے, خدا کہا کہ اپنی آواز بلند کی. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کبھی عورت کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے, وہ فریاد کر رہی ہے کہ چش والے نے مار دیا, اس کو قتل کر دیا, جتنے خان سے ابیوز کرتا رہے. ویسے کا یہ پورا نظام ہے. اتنا انہوں نے غصہ ہے, جب انہوں نے ریوولٹ کیا, انقلاب لائی, تو بالکل ختم ہو گیا سب. تو چرچ سے باوجود مذہب سے بغاوت کی. اچھا چونکہ مذہب کی حماقتیں تھیں چرچ کی, تو اتنے لوگ بیزار ہو گئے تھے. جب وہ ڈارون صاحب آئے ہمارے, انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ آپ انسان کا بھی, آپ تو وہاں سے چل کے آئے حیوانوں سے. تو یورپ نے فوراً ایکسپٹ کر لیا. اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی دلچسپی, ان کا بھائی جان چھوٹ رہی مذہب سے. تو ڈارون ان چیز از آؤٹ. انسان کی بات, ہم حیوان ہیں بھائی, ہم تو اینیمل ہیں. اس سلسلہ ہمارا وہاں سے یہاں تک پہنچے. تو اب آخر وہاں کیا چیز ہے؟ فریڈم ہو گیا نا, مطلب حیوانی فریڈم, حیوانی آزادی. اب دیکھیے ایمان آپ کو لے کے کہاں جاتا ہے. میں مثال دوں, آپ مثلا آپ نے شادی قانون خود بنائیں گے, ہم کیا کریں گے؟ آپ نے اتنا تباہ کیا کہ آپ نے اس گھر سے سکون ہی چھین لیا. اب آدمی شادی کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں بیوی ڈیوورس نہ فائل کر دے, کہیں سارا پیسہ نہ لے جائے, کہیں بچے بچوں کو جب ڈیوورس کرے گی وہ جا کے کورٹ میں, تو جب وہ آدمی نکلتا ہے کورٹ سے, نہ بیوی پاس ہے, نہ مکان پاس ہے, آدھی جائیداد بھی گئی, اور چائلڈ سپورٹ الگ سر پہ ہے, تو اب وہ یا خود کو مارے گا یا اس کو مارے گا. ہوتا ہے ریکارڈ دے گا اسٹیٹسٹک, یا وہ خود کو گولی مارتا ہے یا پھر اس کو جا کے مارتا ہے, دو میں سے ایک بات کرے گا. وہ خدا کا قانون انسانی مزاج کی نفسیات کے مطابق ہے, وہ فطرت کا قانون ہے. اس کو پتا ہے کہ نظام کیسے چلے گا, اس کی بنیاد. اور آپ کی خواہشات پہ نہیں, آپ کے روز بدلتے رہتے ہیں مسائل. اس کا نظام فطرت کے اوپر ہے آپ کی, اسے پتا ہے کہ یہ فطرت نہیں بدلتی ہے, میں نے بنائی ہے. آپ کو خود کو بدلنا ہے, نہ کہ خدا کے قانون کو بدلیں. اپنی خواہشات تو یہ حشر ہوگا آپ کا, کہ جب آپ خدا کے دم معلوم ہوگا کہ اللہ نے کہا بھائی یہ فاصلہ ہونا بہت ضروری ہے, آپ کہا نہیں آزادی ہوں, آزادی لو. پھر جناب وہ کمانڈر چیف کو بھی ریزائن دینا پڑے گا, صدر کو بھی کرنا پڑے گا, سینیٹر کو بھی بھاگنا پڑے گا, سب ریزائن دیں گے تعلقات کی وجہ سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ پہلے بتایا تھا, پہلے بتایا تھا بھائی فاصلہ حیا کیوں ہم نے رکھی ہے, اگر اسے توڑو گے تو پھر حکومت گرتی رہیں گی, یہی ہوگا نا. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انسانی کمزوری ہے یہ, جب انسانی کو تو اس کے مطابق ہم نے قوانین بھی بنائے ہیں عقل کے مطابق. تو خدا سے بڑھ کے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو. اللہ کے قانون کو توڑ کے پھر سکون سے نہیں سو سکتے. اس لیے ہر سال 1,00,000 زیادہ پیٹرنٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں پتا کرنے کے لیے والد کون ہے, پتا کرنا پڑتا ہے. یہ سوسائٹی کس نے پہنچائی یہاں تک؟ اسی آزادی نے, کہ آپ کو یقین ختم ہو گیا خود اپنے اوپر. نفس کا پتہ ہونے کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے. اب عذاب کوئی آسمان سے پتھر نہیں گرنے ہیں عزیزو, کیا ویٹ کریں اوپر سے چھت سے پتھر گریں, یہ عذاب ہے اندر کا. لیکن خدا نے کہا ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے, احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں عذاب سے گزر رہا ہوں, یہی آزادی اور راحت ہے میری. اسے شعور بھی ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک وقت آتا دوسرے کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس ایمان سے خالی انسان کو اس لیے مردہ کہا گیا ہے. کل جو میں نے آیت ذکر کیا اس میں کہا گیا تھا حیوان ہے, نہیں دوسرے حصہ قرآن نے کہا نہیں یہ مردہ ہیں. چونکہ اگر روح نباتی روح حیوانی لے کر اگر روح انسانی نہیں ہے, اگر درخت کی طرح اور حیوان کی طرح اگر زندہ ہیں وہ بھی شاداب ہیں زندگی گزاری رہے ہیں, کل گزر گئی آج کہ نہیں یہ مردہ ہیں. اب یہ قرآن کس کے لیے آواز دے رہا ہے؟ وما یسحیا ولا الاموات, مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. پروردگار یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم کو نہیں معلوم دنیا میں کون سا ایسا احسان ہے جو نہیں جانتا کہ مردہ اور زندے میں فرق ہے؟ کافر ہو یا مومن سب جانتے ہیں مردہ مردہ زندہ زندہ ہے. تو ایسی چیز کو کہنے کی کیا ضرورت جس کا سب کو پتا ہے؟ بھئی وہی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, آپ کہہ رہے مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے, تو کون برابر سمجھ رہا ہے؟ اور کوئی کافر کا کیا بات ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. کوئی ہے جو کہ نہیں صاحب مردہ زندہ نہیں, سب کو پتا ہے مردہ مردہ زندہ زندہ ہے. میں خالق دیکھو مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. مقصد کیا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. مانتا بے مسمین من فی القبور, رسول تم نے نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو کیا پیغمبر قبرستان میں تبلیغ کر رہے تھے؟ پیغمبر تم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو پیغمبر قبرستان میں تو نہیں کھڑے تھے کہ مردوں سے خطاب کر رہا ہوں. ان انت الا نذیر, نبی تم صرف نذیر ہو ڈرانے والے. یہ جو مردہ ہیں زمین پہ چلتے پھرتے, یہ بے ایمان, جیسے قبر میں مردہ ہوتا ہے. وہ قبر کا حقیقی مردہ تو نبی کی آواز سنتا ہے, وہ تو سنتا ہے. یہ وہ مردے ہیں جو ٹہل رہے ہیں زمین پر مگر تمہاری نصیحت پہ کان نہیں دھرتے. قرآن ان مردوں کی بات کر رہا ہے جو زندہ ہیں. وہ کافر جو فطرت کی آواز کو نہیں سن رہا ہے, وہ ریزننگ کو نہیں سن رہا ہے, وہ اپنی عقل سے لیئر کو نہیں ہٹا رہا جو اس پہ لگی ہوئی ہے, جو میں نے پہلے کہا الباب میں داخل نہیں ہو رہا, غور ہی نہیں کر رہا ہے. وہ آبا انا وجدنا آبانا امت, اس میں گایا جانا میرے ماں باپ کیا کافر تھے, میرے ماں باپ کیا غلط کرتے تھے, ہم کیا اب تک غلط کر رہے تھے. اکثر انسان اسی مارے جاتے ہیں. میں قرآن اسی تو مذمت کی. اب وہ یہ نہیں سنا کہ نبی کیا دلیل دے رہے ہیں. اور نبی کبھی یہ نہیں بیان کرتا ہم سے آپ کے کہ میں خود مل کے آیا اللہ کو, میں نے دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ یہ مراد توحید نہیں, کہتا اپنی عقل کو استعمال کرو, عقل کو دیکھو کیا اس ساری کائنات میں کون ہے جو نظام بنائے ہوئے ہے, یہ نظام چل کیسے رہا ہے. نبی کبھی نہیں کہا کہ مل کے آؤں عرش میں تشریف رکھتے ہیں, میری ملاقات ان سے خود ہوئی تھی, بل مشاہوا میں نے دیکھا. نہیں, کسی نے امام سے پوچھا نا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا, بغیر دیکھے کیسے بندگی کروں گا میں, کیسے دیکھا؟ کہا وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے. بحق الامام وہ دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے. اس دل کو یہ دل اندھا ہو جاتا ہے جو دیکھ نہیں سکتا. لا تعمل ابصار, آنکھیں اندھی تھوڑی ہوتی ہیں, تعمل قلوب اللہ تی فی الصدور, یہ دل سینوں میں اندھے ہو جاتے ہیں. آئے تو دیکھ رہے ہیں مگر ایمان نہیں لا, چونکہ اندر اندھے ہو گئے ہیں دل. تو قرآن کہتا ہے یہ رسول تم قبرستان کے مردوں کو نہیں سنا سکتے, یعنی یہ مردے ہیں جو ٹہل رہے ہیں, جیسے ابو جہل ابو لہب ان کی بات ہو رہی ہے, ایسے جو دشمن عقل ہیں, دشمن علم نہیں, ان تک وہ نوبت ہی نہیں آ رہی ہے, دشمن عقل ہیں. جہاں تک میری بات, دو قسم کے جاہل ہیں, ہر جاہل سے بات نہیں ہو سکتی. سب جواب دیں سب سے, نہیں نہیں سب سے بات نہیں ہو سکتی. دو قسم کے جاہل ہیں, ایک سے بات ہو سکتی ہے دوسرے سے نہیں ہو سکتی. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کیوں آئے تھے؟ یہ آئے تھے نا ہر ایک جاہل کو پڑھانے کے لیے, نبی آیا تھا یعلمہ الکتاب, نبی تمہارا تعلیم دینے کے لیے. وہی قرآن کا اور اذن الجاہلین, منہ پھیر لو جاہلوں سے. وہ تو کہہ رہا کیا آپ تو ان کو پڑھانے آئے, یہ کون سے جاہل ہیں کہ جن سے منہ پھیرنا ہے, یہ وہ جن کو بندگان خدا نے کہا کہ جب جاہل انہیں سلام کریں ان سے بحث کریں, اذا خاطب الجاہل قالوا سلاما, تو جب جاہل عباد الرحمت ہو گئے تو پھر خدا حافظ, آپ پر سلام ہو ہم چلتے ہیں, اینڈ آف ڈسکشن. یہ وہ جاہل ہیں جو عقل کے دشمن ہیں, جو کسی دلیل کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان سے بات کرنا اپنے وقت کا ضیاع ہے, بات اس سے کرو جو سننے کے لیے آمادہ ہو, جو لیئر کو ہٹائے جو اس کی عقل پہ پڑی ہوئی ہے گرد, پھر بات کرے. جو پہلے سے طے شدہ ہے, نہیں مجھے تو ماننے, تو پھر اس سے ٹائم ضائع کرنے سے کیا فائدہ, جو بیکار بات خالق نے کہا بالکل نہیں, اپنا منہ پھیرو اپنا کام کرو, ان سے بات ہی نہ کرو, تم اپنا کام تم کیے جاؤ, معروف کو کرو, اپنے مومن سے کہا حافظ سے بات, خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھ جائے, تم پہ سلامتی ہو بھائی ہم چلتے ہیں. تو یہ اجہل کی منزل ہے. تو یہ جو پروردگار نے نظام ہمارے سامنے کا, یہ جو مردے ہیں زمین پہ چلتے, یہ زمین پہ چلنے والے مردے ہیں. اگر ان قرآن کہتا ہے نور ایمان کو اگر نہیں لیتا, یعنی فطرت کی آواز کو نہیں لیتا, نگاہ خالق میں یہ مردہ ہے. اومن کان میتن فآحیناہ, کہ وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. یہ کون سا مردہ تھا معبود جو تو نے زندہ کیا ہے, معبود کہہ رہا ہے یہ زندہ پیدا کیا تھا پھر یہ مردہ ہو گیا تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا. وجلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, ہم نے اس کے لیے نور قرار دیا جس کے ذریعے سے لوگوں میں حرکت کرتا ہے. یہ وہ ہے انسان جو پہلے کافر ہو گیا تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا, یعنی اس کو ہدایت ملی, اس کے لیے ہم نے نور قرار دیا. اب اس نور کی روشنی میں یہ زندگی گزارتا ہے, اب یہ مردہ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا نا کافر فقط چوپائے نہیں ہے فقط, یہ مردہ بھی ہیں, اس لیے کہ یہ انسانی حیات نہیں رکھتے, یہ اس درجے میں جائیں ان کے کان عقل و سما سب بند ہے ان کی. تو جو شخص دین کو قبول نہیں کرتا وہ حرکت کرتا ہوا مردہ ہے زمین کے اوپر. امام نے جو خود اس لفظ کو استعمال کیا کہ دیکھو جس کے لیے باب ہدایت کو جو نہیں جانتا کہ اس کی اتباع کر, نہ یہ انسان ہے کہ جو گمراہی کو سمجھتا ہو تو اس کو روک بھی نہیں سکتا چونکہ اس کو واقف ہی نہیں ہے. ذالک میت الاحیاء, یہ زندہ لاش ہے چلتا پھرتا, جسے شعوری اگر نہیں ہے گمراہی اور ہدایت کا, یہ زندہ لاش ہے. اس وہ مولانا کا جو عمل بالمعروف نہیں کرتا, نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ دل سے ہی برا سمجھتا ہے. میتن بین الاحیاء, یہ زندوں میں ایک میت ہے جو حرکت کر, جسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ملت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, اٹ ڈزنٹ کیئر. یہ ایک مردہ ہے. مردہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ آپ سامنے لیٹا ہوتا آپ جو چاہے کریں کچھ نہیں کرے گا وہ, آپ کسی کو مارے پیٹیں مردہ تو نہیں اٹھے گا نا, مردہ تو نہیں حرکت کرتا. تو مردہ دفاع نہ اپنا کر سکتا ہے نہ اس کا کر سکتا ہے, چونکہ مردہ ہے وہ, اس میں اب صلاحیت نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ ذمہ داری اپنی بھول جائے عمل بالمعروف کی اور نہیں, تو یہ لاش ہے, زندوں میں ایک مردہ ہے جو حرکت کر رہا ہے. اس میں یاد رکھیے بات, یہ حق, یہ اصل مذہب یہی جو عقائد کی زندگی ہے, کہ مولا کہہ رہے یہ ایک میت ہے اصل میں جو اپنے فریضے کو انجام نہیں دے رہا. اب ظاہر اس کے درجات ہیں, یہ میرا آج کا موضوع نہیں, اس کے درجات ہیں کہ کہاں پر ہاتھ سے ممکن ہے, کہاں زبان سے ممکن ہے, اور کہا دونوں اگر تو کم از کم آخری درجہ ہی صحیح. یہ یہاں لوگوں میں کنفیوژن نظر ہے, اس کو بتا ضروری ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ دل سے برا سمجھتا ہے, اس سے مراد یہ کہ کسی محفل میں گیا پتا ہے غلطی سے پہنچ, دیکھا ڈانس وانس ہو رہا ہے سب غیر اسلامی سب چیزیں ہو رہی ہیں, اب آپ بیٹھے ہیں استغفر اللہ مولانا کیا کرے, پھنس گئے جا کے جب تک بیٹھے استغفار پڑھتے رہے. نہیں عزیزو, یہ نہیں ہے, یہ مانا نہیں دل سے برا سمجھنے کے. اٹھنا ہے وہاں سے فوراً, کہہ نہیں سکتے کچھ نہیں کہو, روک نہیں سکتے نہ روکو, مگر یہ جو آخری درجہ ہے اس کا بھی اظہار ضروری ہے. اگر بیٹھے رہے تو انہی میں شمار ہے جو انجوائے کر رہے ہیں, یہ زبان سے صفا نہیں, تو اٹھ کے چلے جاؤ خاموشی سے. یہی میسج سے جو کنوے کر دیا کہ میں کیوں چلا گیا, وہ بتایا کہ بھائی اٹھ کے چلے, معلوم پسند نہیں آئی بات غلط ہو رہا ہے, یہ آخری درجہ ہے. لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا کہ بس بیٹھے رہو شامل رہو استغفار پڑھتے رہو, نہیں یہ معنی نہیں ہے اس میں. اظہار ضروری, اظہار کے یہ معنی کہ آپ نے کچھ کہا بھی نہیں, میسج بھی کنوے ہو گیا, چلے گا اٹھ کے, پتا چلے گا بھائی کیوں آئے تھے, آئے تھے مگر چلے گئے, میسج چلا گیا. تو اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ کرے, میتن بین الحیاء, یہ مردہ ہے زندوں کے درمیان, اس کو فکر کی کوئی بات نہیں, اس کے لیے کسی چیز کوئی حقیقت نہیں ہے, شریعت پامال ہو, دین پامال ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کبھی اللہ کہتا ہے بھائی آپ اپنے ذاتیات میں تو لڑ لیتے ہیں لوگوں سے, نہیں ملیں گے, خاندان تعلقات ختم, مریں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں, کیونکہ ذاتی لڑائی ہوگی ہمارا, یہ کہہ دیا انہوں نے, وہ کہہ دیا, ہوتا ہی ہے. خدا کہتا ہے بھائی کبھی میرے لیے بھی تو ناراضگی لے کسی سے, اپنی ذات کے لیے سب سے ناراضگی لیتا پھرتا ہے, تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, وہ میری خاطر بھی تو ناراضگی لو, دین کے اصول کے تحت یہ سارے اپنے لیے کرتے ہو تم. تو حقیقت دین کا سمجھنا ضروری ہے, ورنہ انسان نگاہ مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان مردہ ہے, وہ انسان میت ہے. تو دیکھیے پتا چلا کہ جو دین ہے آپ کا, اس لیے خالق نے کہا کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے, جب خدا رسول آواز دے, کس بات کی طرف, اذا دعاکم لما یحییکم, جب وہ تمہیں پکار, بات کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے, حیات ہے, فوراً لبیک کو استجیب. اور نبی تو ہمیشہ پکارتے زندگی کی طرف ہے, اللہ رسول جب تمہیں آواز دے رہا ہے, اس کا مراد یہ کہ جہاں چاہے جان دینے کے لیے بلا رہا ہوں, چاہے چاہے اس آیت کا تعلق جہاد سے بھی ہے. تو آپ کہیں آپ یہی آپ کے وہاں بلا رہے ہیں, جان دینے کو ہو کر حیات ہے اس میں, اگر آپ اسی لے لیں ٹھیک ہے کہ رسول کہ آئیے چلیے جہاد میں, ماں تو جان جاری, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہاری حیات ہے. میں جملہ یاد آ گیا ذہنوں میں, یاد رکھیے گا, انسان ہر کام حب ذاتی میں کرتا ہے. ہاں بالکل, جو جہاد سے بھاگتا ہے وہ بھی حب ذات میں, اور جو شہید ہوتا ہے جان دیتا ہے وہ بھی حب ذات میں, دونوں کی فرق ہے سمجھنے کا. وہ جو بھاگ رہا ہے وہ چار دن کی زندگی کو بچا رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا, اور وہ جو جان دے رہا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو بچا رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے, دونوں حب ذات ہی میں رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, مگر تصور کا فرق ہے, کون کس کو حیات سمجھ رہا ہے, حقیقت حیات کیا ہے, یہ سمجھنے کا فرق ہے. زندگی کہتے کسے ہیں, وہ زندگی تو درخت بھی زندگی ہے, حیوان بھی زندگی ہے, اس زندگی وہ ہے جس کا وعدہ کیا ہے, جس کی آپ ہمیشہ خواہش کرتے ہیں, میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں کوئی غم نہ ہو, پریشانی نہ ہو, درد نہ ہو, بیماری چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, وہ یہاں ممکن نہیں ہے. یہ خواہش صحیح ہے, جو اس دل میں آیا ہے بالکل صحیح ہے, حقیقت ہے وہ, مگر وہ یہاں نہیں ملے گی. یہ زندگی آپ کو ضرور ملے گی, نہ جس میں درد ہو, نہ پریشانی ہو, نہ بیماری ہو, کوئی چیز نہیں ہے, کہ وہ زندگی اس زندگی کو قربان کرنے کے بعد ملے گی. مادے سے نکلنا پڑے گا, اس کو قربان کیا رضا الہی کے لیے, پھر وہ زندگی ہے, نہ غم ہے, نہ پریشانی, ہمیشہ خوشی ہے. کہ وہ یہاں نہیں, کیونکہ مادہ محدود ہے, وہ یہاں نہیں دے سکتا آپ کو, اسے تو کمزور ہونا ہی ہے, مرنا ہے, ہلاک ہونا ہے, یہ وہاں کے لیے وعدہ ہے. اب اگر جو یہ بچا لے, جو بالکل فنا ہو ہی جانا ہے. بس آپ اس کو غور کریں اور قدر کریں کہ یہ جو ایام ازاں ہیں, یہ جو زندگی ہے ہماری, اس میں کوئی بھی عمل ابس نہیں ہوتا. ہم کوئی عمل ابس تو نہیں کرتے, ہم مجلس میں آتے ہیں, چار چار گھنٹے آپ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, ایک گھنٹہ ڈرائیو کیا پھر واپس بھی گیا, دو تین گھنٹے مجلس میں بھی لگ گئے کہ شروع کب, کہاں کب شروع کب ہوئی, وہ نظام ہم نے خود بگاڑا ہے. دیکھیے اس میں کسی بھی بلیم نہیں ہے, اگر آپ وقت کی قدر کر لیں, دو کو دو ہی مطلب لیں, تو آپ دو گھنٹے فارغ ہو جائیں گے, آپ چلے جائیں گے. اب دو کا مطلب آپ خود ہی دو گھنٹے پیچھے رکھ لیں کہ ہم تو دو گھنٹے پیچھے ہیں ابھی, گھڑی ہماری, تو یہ قصور ہمارا ہے, کسی اور کو تو نہیں ہے. اور میں تو خود صاحب خانہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ادارے کا جو بھی ہے, یہ شخص ہو, اپنا معیار بنا, مجھے کبھی پرواہ نہیں ہوتی میرے سامنے ایک بیٹھا یا دو, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ شروع بعض ہوتا, نہیں ہم نہیں پڑھیں گے, نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے اصول کو فالو کریں, چاہے سامنے ایک ہی ہو, اور وہی پڑھیں گے جو 500 کے سامنے پڑھیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں چونکہ سامنے سب نہیں پڑھیں گے, چونکہ سامنے کوئی زیادہ لوگ نہیں, نہیں بھائی یہ تو میسج ہے. وہ جو وقت دے کے اپنا آیا, اس کی کیا ہمیں قدر نہیں ہے, جو آگے بیٹھا ہوا ہے, کیا ہم انتظار کریں ہزاروں کا پہلے, تب آپ اچھی بات کہیں گے پوری اپنی. یہ جو آیا ہے, اسے احساس ہے اسے وقت کا اپنے, تو اپنے وقت کا احساس ہر قوم کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے واقعی احساس نہیں کرتے تو پھر ترقی کیا ہوگی؟ وہ یہ نہیں ٹائم از منی، وہ منی سے نہ تولیں اسے، یہ منی وہاں والی ہے. ہر لحظہ ہر زندگی کا جو لفظ ہے اس کی قدر و قیمت ہے انسان کی حیات میں. کہ پروردگار یہ جو لفظ منٹ ہے میرے، یہ اطاعت میں تیری بسر ہونے ہیں، اور میں جو لفظ ہو بندگی پہ ہو میری. تو ہر لحظہ انسان، حتیٰ کہ اگر آپ کسی مقصد کو نہ بھی پائیں تو آپ کا اغدا ہو گیا، چونکہ نیت پہ دار و مدار ہے. چاہے سفر شروع کیا راستے میں جان نکل گئی، مگر اجر ہے چونکہ سفر تو شروع کیا. ہجرت کیا ہے، چاہے منزل پہ پہنچے نہیں پہنچے، اجر ہے چونکہ مقصد معلوم ہے. حرکت کی اس نے، اب چاہے نہ بھی پہنچے تو اصل تو سفر اس کی طرف ہے. یہ دنیا کے سفر تو راستے میں ختم ہو ہی جاتے ہیں، تو نیت پہ سارا اجر خالق نے رکھا ہے. آپ جاتے ہیں مثلا، انسان زیارت کے لیے جاتا ہے اور ہزاروں ڈالر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ زیارت کی حقیقت کیا ہے، تو دو قسم کے زائر آپ کو ملیں گے. ایک زائر ہے جو جائے گا مثلا ہاتھ واتھ پھیرا، چوما کیا، کچھ خریدا، کچھ مطلب سامان والی آگے چلا گیا، زیارت کو الحمدللہ. ایک گیا، وہ گیا تو اس نے اس آواز کو بھی سنا جو آ رہی تھی، حال میں ناظرین انظرونا. دیکھیں دو قسم کی. تو پہلے سمجھے زیارت ہے کیا. ایک ہے زیارت قلبی، ایک ہے زیارت حسی. زیارت حسی کا آپ گئے، آپ نے مزار کی زیارت کی، سب چیزیں پڑھی، کیسے زری بنی ہوئی ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کیسی خوبصورت ہے، یہ سب زیارت حسی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو. مگر یہ زیارت حسی مقدمہ ہے زیارت قلبی کا. اصل تو قلب کو زیارت کرنی ہے. زیارت جب انسان، زیارت ہمیشہ ہوتی ہے اپنے بزرگ کی. وہ تو آپس میں کہتے ہیں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. زیارت وہ جو بلند ہے ہم سے، ان کی قصد کے ساتھ میں جا رہا ہوں. اب وہ زیارت کا مطلب ہے جس کی میں نے زیارت کی، میں اس سے قصب فیض کروں. اس کی زیارت سے میں کس سے ملا ہوں؟ نبی سے ملا ہوں. میں امام کے، آپ جو صحابہ آتے تھے اس میں کیا فرق نظر آتا؟ دو قسم کے لوگ نظر آتے تھے. ایک زیارت کرنے والا سلمان بھی ہے، ایک زیارت ابو جہل بھی کر رہا ہے، ابو سفیان بھی دیکھ رہا ہے. دونوں دیکھتے ہو زیارت دونوں ہی کر رہے ہیں، مگر دونوں کی زیارت میں فرق ہے. زیارت یہ کہ جب جس سے جا کے ملو تو اس سے فیض کو حاصل کرو، اس کی صفات کو لو اپنے اندر، اس کی خوبیوں کو اپنے اندر لو کہ کس کی زیارت کی ہے. تو زیارت حسی جو ہے وہ تو ہر جگہ حاصل ہو جاتی ہے، سب کو حاصل ہو جاتی ہے. اب جب یہ پتہ چل جائے آپ کو کہ اصل میں زیارت حسی مقدمہ ہے زیارت قلبی کا، یعنی قلب کے جو جب زیارت حاصل کرے، یعنی جب وہ صفات و کمال کو کسب کرے کہ جس کی وہ جس سے ملنے گیا ہے، وہ جب یہ پتہ چل گیا تو پھر فاصلوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے لیے جانا وہ نہیں ہے کہ بغیر جائے زیارت نہیں ہوگی. وہ یہاں سے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ زیارت قلبی سے معلوم ہے، یہ قلب اس کو پتا ہے کہ میں کس کی زیارت کر رہا ہوں. وہ فیض و کمال جو مولا کا، اس آواز کو میں سن سکتا ہوں یہاں سے، حل من ناصر ینصرنا. اس کے لیے باجو جو وہاں کھڑا، اس کے لیے بھی ہے کہ زیارت قلبی بھی حاصل کرے، جو مقدمہ ہے زیارت اسی کا کہ یہ کس مقصد کے تحت جان دی جا رہی تھی، وہ عظیم ترین ہدف کیا تھا کہ جس کے لیے میں یہ دیکھنے گیا ہوں، میں ملنے کے لیے آیا ہوں مولا کے ساتھ. چونکہ ہم جن سے ملنا ہے وہ کوئی مردہ تو نہیں ہے، ہم تو زندوں کے پاس ہی جا رہے ہیں، ان کی حیات ہے ہمارے سامنے. عزیز زندگی کے اس موڑ کو انسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جو ائمہ کی حیات کا مقصد ہے. چونکہ اکثر زندگی کے جو ہماری کہتے ہیں غلطیاں ہیں، وہ خود معرفت نہیں ہے. معرفت جو معرفت کے لیے ضروری کہ ان کو ہوتی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، آپ کو بھی حاصل ہے. وہ بزرگ سلمان تو وہاں تھے، وہ ان کو وہاں دیکھ لیا انہوں نے، آپ یہاں بیٹھ کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ صفات و کمال آپ کے سامنے ہے، یعنی حیات مولا آپ کے سامنے ہے، زندگی امام آپ کے سامنے ہے ائمہ علیہ السلام کی. انتا میزان الاعمال، یہ علی آپ میزان اعمال ہیں، اس کیا مراد ہے کہ وہاں کی ترازو رکھی ہوئی ہے؟ نہیں. آپ کی زندگی نمونہ ہے پوری انسانیت کے لیے. سب کے اعمال کو دیکھا جائے گا آپ کے اعمال سے ملا کر. آپ میزان ہے اس کا. آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کا حج, آپ کا جہاد, ہر چیز یک میزان ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ آپ نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ سب رضا الہی کے لیے کیا ہے. ایک ایک لحظہ زندگی کا اپنی. دیکھیں جب تک انسان کسی کی معرفت نہ کرے تو اب آپ دیکھیں یہ میری بندگی ہو رہی ہے مولا کیسے کرتے تھے. تو یہ کیا ذکر تو نہیں خالی مولا کرنا ہے بلکہ دیکھنا کہ مولا کتنا میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا اپنی بندگی میں. یہ خالی ذکر سن رہا ہوں خالی بیٹھ کے, جیسے عموماً طریقہ ہوتا ہے. نماز تو مولا پڑھ گئے, زکات تو مولا دے گئے, جہاد تو مولا کر گئے, حج تو مولا کر گئے, سب مولا انجام دے گئے, تو مجھے کیا کرنا؟ کچھ نہیں. یہ مانا تشیع کے نہیں, وہ تو نمونہ عمل بن کے آئے تھے, اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئے تھے. امام کا تو آگے آگے آپ پیچھے پیچھے چلیں. حیات امام جو میزان ہے سب کے لیے. اپنے عمل کو دیکھو کہ زندگی امیر المومنین کیا تھی. دیکھیے یہ چونکہ آخری مجلس حاصل ہے, جہاں بھی ہو میری بات کنوے کریں. اگر انسان حیات امام کو جانتا ہے کبھی کسی طاغوت کا ایجنٹ نہیں بنے گا. یا جو بھی کہتا ہوں, 20 سال سے خطاب کرتا ہوں, جمعہ میں ہر بات کہتا ہوں, سیاسی بھی کبھی غلط نہیں ہوتی. آج تک 22 سال ہو گئے جو تبصرہ کیا کسی مسئلے کے بارے میں ہو, سیاسی ہو کوئی بھی ہو, کیونکہ امام کی طرف سے ہے کہ دیکھو کسی مسئلے کو کس طرح سے دیکھو. جو طریقہ ہے بندگی کا سمجھو کہ کس طرح حالات کا جائزہ لیا جائے. کس کی پیروی کر رہے ہیں آپ؟ حیات امیر المومنین جس مشکل سے گزری ہے اس میں رہتے ہوئے ایک ایک لحظہ زندگی کے ہر عمل کو انجام دینا کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اپنے نفس کے لیے کام کیا. نہیں, کبھی نہیں. کہہ بھی دیا کہ میرا حق ہے مگر لینے کی کوشش بھی نہیں کی. کبھی ایسے کوئی سازش کی ہو, کوئی کمیٹیاں بٹھائی ہوں, کوئی خفیہ کام کیا ہو, نہیں, کچھ نہیں کیا. آ گیا دینے والا. ابو سفیان کا تاریخی واقعہ ہے نا, آ گیا. ان کا یا علی, یہ تو آپ ہی کا حق ہے, یا بنی ہاشم کا, یہ ہمارا ہونا چاہیے. دو ہی امیدوار ہیں, یہ آپ کا حق ہے. اب میں ابھی کہتا ہوں سارے آ کے بیٹھ جائیں گے, جتنے مکہ میں بیٹھے ہیں سب میرے ہی ہیں, ان کے خلاف ہو جائیں گے سب. رد کر دیا. کیوں؟ دیکھیں آپ سیاسی لوگوں نے سوچیے کیا اچھا نہیں تھا کہ مولا لے لیتے پھر سب کو ٹھگائی کر دیتے, ٹھکانا لگا دیتے سب کو جو گڑبڑ کرتے. ہوتا نہیں طریقہ, لے لیتے اور جتنے سب کو ٹھکانا, سب کو ٹھکانا لگا دیتے. جتنے مخالفین اپنے کر سکتے تھے, نہیں آگے بنتے ہی کر تو پہلے بھی سکتے تھے وہ. لیکن امام کی نگاہ کسی ہدف پر ہے, اپنے مقصد کی طرف, کہ کیا یہ لینے کے بعد وہ بچے گا جو دین ہے. یہ جو نئے کافر ابھی ابھی مسلمان ہو رہے ہیں نام نہاد, بہت سے کفار مکہ جو ابھی تک ابو سفیان کے فالوور ہیں, یہ دین کے حقیقت سمجھتے ہیں. کیونکہ بنی ہاشم کا کہہ دے کہ بنی ہاشم کھیلتا, ہم کہہ رہے تھے پہلے, دیکھیے لڑ رہے ہیں حکومت کے لیے. تو مولا نے فوراً کہا کہ اس کو رد کیا. کیوں؟ آگا سے کہہ رہے آنکھ میرا ہے, سب سے کہنے آؤ میری مدد کرو. وہ کہہ رہے نا, خود کہہ رہے کہ مددگار میں نے نہیں پائے. آپ پڑھتے نا شبلا, دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے, کہ میں نے اپنے گرد انصار کو نہیں پایا, کیا کرتا, میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, میرا کوئی مددگار نہیں تھا. کہوں مولا یہ آیا جو تھا, ہو سکتا آپ نے پہلے گفتگو نہ سنی ہو جو آج میں کہہ رہا ہوں آپ سے. اس بات میں جب توجہ کرے, مجھے یقین نہیں ہوگی پہلے آپ سے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں مولا خود پہلے خطبے میں کہہ رہے ہیں, شخشخیہ میں بھی کہہ رہے ہیں اپنے, کہ میں نے اپنے کے انصار کو نہیں پایا, میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, میں کیا کرتا مثلا, بے شک کوئی نہیں تھا سوائے اپنے عزا کے, یا ان کو کٹوا دیتا. میں کہتا نہیں مولا, تاریخ تو کری, ابو سفیان آیا تھا آپ کے پاس, لشکر کہہ رہا ہے ابھی سب بھر دیتا ہوں لا کے سب کو مکے میں, ابھی مدینے کے اندر, بے شک وہ آیا تھا, مگر مولا نے اس کو رد کر کے آپ کو ایک میسج دیا ہے. میری بات مجلس آج کی ضائع نہ ہو جاتی. مولا نے آپ سے کہا جب دشمن اسلام تمہاری مدد کے لیے آئے, یہ حاصل مجلس ہے. جب اسلام کا دشمن تمہارے حق کے لیے تمہاری مدد کرے تو سمجھ لینا یہ تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا, یہ تمہاری جڑ پہ حملہ کرنا, جس کا تمہیں بعد میں پتا چلے گا یہ اس کا فائدہ تھا, یہ ہمارا فائدہ تھا. ایک صلوات بھیجیے. تمہیں ابھی نہیں پتا چلے گا مدد ہو رہی ہو, دشمن کو کیا تعلق تمہاری مدد سے, اس کا مقصد اپنا کچھ اور ہے. یہ مولا آپ کو سمجھا رہے تھے رد کر کے, یہ ہے مولا کا فالور. دیکھیں مولا کہتے کسے ہیں, امیر المومن کی معرفت تو حاضر کو مجلس کو ذکر ہوتی, نعرہ حیدری کا تو کام ثواب کے لیے ہے, قوت کے دل کے لیے. بولے معرفت تو حاصل ہو, کیوں کہا تھا ماں معاویہ تو بیدہ میں نہیں ہے, میں معاویہ میری اتنا وہ نہیں ہے, اتنا دانش میں تو ہوشیار, پھر کیا بات ہے, چونکہ وہ گناہگار ہے دھوکے دیتا ہے, میں نہیں کر سکتا, مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں ہے, شاہ مدان نہیں ہے, مگر جو کرتا میں نہیں کر سکتا, چونکہ وہ حب دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے صرف دنیا کے لیے, میں رضا الہی کے لیے, چاہے حکومت چلی جائے یہ کام نہیں ہو سکتا کبھی بھی, چونکہ زندگی کا مقصد رضا الہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حیات امام آپ کے سامنے ہے, زندگی امام آپ کے سامنے ہے, شناخت کا طریقہ ائمہ دے کے جا رہے ہیں آپ کو کہ نگاہ کرو اصل ہدف کی طرف. تو یہ زندگی ہے آپ کی, ائمہ کی زندگی ایک حیات ہے جو حیات مسلسل ہے ہمارے لیے. اس پوری زندگی کو دیکھیں, ظاہر میں بہت زیادہ لوں گا, آپ اس حقیقت کو غور کریں کہ امام کی زندگی اتنی مشکل زندگی تھی. ایک طرف ایک ایسی ہستی ہے, یعنی آپ ہٹا دیں ابھی اپنی امامت کو جو آپ سمجھ رہے ہیں, ایک انسان کو سامنے دیکھیں صرف, وہ انسان کہ اگر اس کے لیے خدا رسول نے نہ بھی کہا ہوتا کہ ان کا حق ہے تب بھی کوئی اس سے افضل نہ تھا, اگر وہ نہ بھی کہتے تو کوئی اور تھا فضائل و کمال میں ان کے علاوہ کہ جسے پیش کیا جاتا ان کے سامنے, مگر ان کو حق نہیں ملا, چھن گیا. زندگی میں کتنے مشکلات آئے, 25 سال تک گھر میں بیٹھے رہے, پھر مل گیا, لوگ آگے دوڑ پڑے, ایک ہجوم ہو گیا کہ بیعت کرائیں اپنی زبردستی, کہ بنائیں آپ, بنے آپ, کوئی نہیں اب آپ کے علاوہ ہے, تاریخ ہے نا, ایک حقیقت تاریخ ہے آپ کے سامنے. اس سے پہلے بھی موقع آیا بننے کا, کھو دیا, قبول نہیں کیا, کیوں, کمائی شرط تھی. سیرت شیخین میں اس محرم میں جڑ کے پھر آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, شاید توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی اس مسئلے کی طرف, کہ شیر و شکر تھے اور یہ تھے, میں کہتا ہوں یہ جو جتنے بھی شیر و شکر تھے, یہ آپ نے نہیں غور کیا کہ جب خلافت کو دینے کے لیے سیرت کو پیش کیا گیا, سیرت شیخین کی شرط کو, تو رد کیوں کیا؟ یہ حکومت افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی, اب تو اب خالی مدینے میں نہیں تھی, اتنی بڑی حکومت مل رہی ہے آپ کو اب تو, ایک لفظ ہے فقط سیرت شیخین, اور رکھنے والے کو بھی اچھی طرح پتا تھا یہ بات عزیزو, کہ علی کو اگر روکنا ہے خلافت سے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, چونکہ عثمان کو بنانا ہے اس کا ایک ہی طریقہ, عبد الرحمان ابن عوف ظاہر ہے چیف الیکشن کمشنر, ان کو اچھی طرح بات معلوم تھی کہ یہ ایک ایسی شرط ہے علی کبھی نہیں مانیں گے, کبھی نہیں مانیں گے, بس جیسے یہ رکھا ہے رد کر دیا اسے. یہی سب کے لیے جواب ہے, ذرا غور کرو, اگر وہ ان سے متفق ہوتے تو اس سیرت کو رد کیوں کرتے؟ یہ علی نے سیل کی اس بات پر مہر لگائی ہے اپنے, کہ میں اتنی بڑی حکومت کو ٹھوکر ماروں افریقہ تک کی اس بات کے اوپر, ایک شرط میں فقط, یہ بتانے کے لیے کہ دھوکہ نہ کھانا, میرے سکوت کو ان کی مدد نہ سمجھنا, اسلام کی مدد سمجھنا. صلوات بھیجیے. حقیقت اسلام کو سمجھنا عزیزو, یہ آج جو ذکر کر رہا ہے, جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ حیات ہے دین, جو انسان دیندار نہیں وہ خدا نگاہ میں مردہ ہے. تو اب میں کیوں ذکر کرتا ہوں امام حسین کا, یہی مجلس کو سمجھنا ہے آپ کو جی. ابھی ہم نے کیا طے کیا ہے کہ دین ہے تو انسان زندہ ہے, قرآن نے کہا نا دین نہیں تو انسان مردہ ہے, زندہ وہ ہے جو دین پر ہے. تو اگر میری حیات کا سبب دین ہے کہ میں دین پر ہوں, تو جو اگر میرے دین کو بچا رہا ہو، جو اس دین کے لیے قربانی دے رہا ہو کہ جس کی وجہ سے میں خود کو زندہ کہوں، زندہ کون ہے؟ جو دیندار ہے، اور دین ہے تو زندہ ہے انسان، اور جان کس لیے دی؟ اسی کو سمجھنا عزیزوں، اہم اور مہم، اس کو یاد رکھیں کہ یہ دو اصول ہے. اگر اس اصول کو آپ نے اپنی زندگی میں یاد رکھا تو زندگی میں کبھی مشکل نہیں ہوگی. کہ امپورٹنٹ کیا ہے اور مور امپورٹنٹ کیا ہے، دونوں امپورٹنٹ، نہیں کہ دوسرا امپورٹنٹ نہیں ہے. مثال اس لیے دوں گا کہ اس کو کسی کو شک و شبہ ہی نہ رہے. پروردگار میرے لیے میرا اکبر مہم نہیں ہے کیا؟ میرا اکبر، میرا عباس، میرا قاسم، میرا اصغر، میرے اصحاب، کیا یہ اہمیت نہیں رکھتے؟ بے شک یہ سب، مگر اس میں اہم کیا ہے؟ جب میں اپنے ان لخت جگر کو، وہ چھبی ہے رسول، وہ میری، اور پھر چادر زینب، ایک طرف یہ میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے مہم، اور جب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو دین و خدا ہے. اب مجھے فیصلہ کرنا اس میں اہم کیا ہے. زندگی ہمیشہ یہ نہیں ہوتی کبھی آپ کے ایک بالکل امپورٹنٹ ہے، دوسری کی امپورٹنٹ، تو آدمی، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ تو نہیں، دو امپورٹنٹ چیزیں سامنے ہیں، اس میں زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ یعنی کہ غیر امپورٹنٹ نہیں ہے، دونوں اہم ہیں، دونوں امپورٹنٹ ہیں. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے خدا کی نگاہ میں اس وقت؟ میرا فریضہ کیا ہے؟ اس کو چننے کا نام ہے گھر والا، جو آپ کا امام سمجھا دے. اہم کیا چیز ہے یاد رکھو، جب بھی مسئلہ مہم اہم آ جائے، اہم کو اختیار کرو. میں ہر چیز کو قربان کر دوں گا تیرے لیے پروردگار، اس لیے کہ تو اہم ہے، تیرا دین اہم ہے، یہ سب مہم ہے میرے لیے، میرا نفس، میری جان، میرا خاندان، مگر جب تیری بات آ گئی. بس اگر انسان زندگی میں اس بات کو یاد رکھے کہ اہم اور مہم، اہم کو اختیار کرنا ہے، غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے انسان سے. یہ کربلا اسی کا نام ہے جس کو حسین ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے، کہ میں انسان اگر سب کچھ کھو بھی دے تو اس نے کچھ بھی نہیں کھویا. الہی ما جا وعدہ تھا من فقدہ کا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ ومن الذی فقد من وجدہ، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ اصل تو تیرا وجود ہے، تیرا کرم ہے، یہ سب کچھ قربان ہے تیرے لیے. اس کا نام ہے شعور کربلا. زندگی کے تمام مقامات پر آپ کے لیے آئے گی. اصل فریضہ یاد رکھیں کہ اس وقت میرا فریضہ کیا ہے، انسان کو دیکھنا ہے. صرف زیارت پڑھنا بہت اچھا ہے، نوافل بہت اچھے ہیں، یقیناً ہے، کیا شبہ ہے، لیکن اگر باہر سے آواز آئی کسی کی مدد کی، فریاد کی، آپ زیارت پڑھتے رہیں گے؟ نہیں. آپ فریضہ اس کی مدد کرنا ہے، زیارت نہیں پڑھنا ہے. سب کو سمجھیں اس وقت فریضہ کیا ہے. نہیں ابھی میں ختم کر لوں پہلے، وہ حاصل رہا میری مدد کرو گے؟ نہیں ابھی ختم ہو جائے ذرا. نہیں، آپ کا فریضہ اس کو ترک کر کے وہاں جانا ہے فوراً دوڑ کے، کہ وہ اہم ہے، اب واجب ہوا یہ نہیں ہے. اس کا نام دین ہے. اپنے فرائض کو سمجھنا ہے اس وقت، اور اولیت کس چیز کو حاصل ہے دین کے اندر، اس کا نام شعور بندگی، اسی کو نام دین کہتے ہیں. تو یہ کربلا میں جتنا آئے تھے، ان کو جب پتا چل گیا کہ اہم کیا چیز ہے، ظاہر ابن خین تو آپ پتا ساتھ بھی نہیں ہوتے تھے، دور دور رہتے تھے، علوی تھے بھی نہیں، عثمانی تھے تاریخی اعتبار سے جو گروہ بنے ہوئے تھے، لیکن ایک مرتبہ قریب آ گئے، خیمہ قریب لگ گیا، امام نے پیغام بھیج دیا، آئے، بیوی نے حوصلہ افزائی کی، جاؤ جا کے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، بس سنو. گئے تو پلٹ کے جب آئے تو شخصیت کچھ اور ہو گئی، اب حسینی تھے، علوی تھے. جو شخص زندگی سے محبت کرتا ہے، اب زندگی کو قربان کر رہا ہے، اسے یقین ہے مرنے کا. وہ کہہ رہا اپنی بیوی سے، آپ جائیں، جہاں کہیں آپ کو پہنچا دوں، مجھے تو حسین کے ساتھ رہنا ہے، یعنی جان دینی ہے. کربلا کے صحابی امام کے، ان میں کوئی ایسا نہ تھا جن میں شبہ و کلام میں زندہ رہنا نہیں، سب کو پتا ہے کل مرنا ہے، یہی حقیقت ہے کربلا تھی. سب کو یقین تھا شہادت کا اپنی، اس لیے مولانا نے کہا مجھے وہ صحابی ملے جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے. نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. یہ وہ سب تھے جو یقین کے منزل پہ سب پہنچ گئے تھے. رات کو جب سب کو امتحان لے لیا، چراغ بھی گل کر دیا، حجت بھی تمام ہو گئی، بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا، اگر تمہیں کچھ حیا آتی ہو میرے دیکھ کر مجھے کہ کیسے چھوڑ کر جائیں، تو تم ایسا کرو میرے عزیزوں میں سے ہاتھ پکڑ کے کہ کلے جاؤ. بھائی سن کے عباس تڑپ گئے، ارے مولا یہ آپ نے کیسے کہا، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جا، آپ کو ہم چھوڑ دیں گے؟ ادھر صاحب کھڑے کہہ رہے ہیں مولا اگر 70 مرتبہ قتل کیا جائے، جلایا جائے، راک اڑایا جائے، پھر زندہ کی جائے، پھر آپ کے لیے قربان ہوں گے. یہ ہے حقیقت کو تلاش کرنا جنہوں نے رمز کو پا لیا زندگی کے، کہ یہ زندگی موت ہے، وہ زندگی حیات ہے جو جان دینے کے بعد ہے. یہ تھے جو کربا، اسی لیے جب یہ طے ہو گیا تو پھر مولا نے ان کے مقامات بھی دکھا دیے کہ تمہاری منزلیں کیا ہیں. اس لیے کل ہر ایک سب سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہے. وہ میرا سلام انصار حسینی پہ عزیزوں جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. جب تک سب شہید نہ ہو گئے اہل بیت کی باری نہ آنے دی. میرا سلام یہ ہیں وہ جن کے لیے اللہ کا بھی سلام، ملائکہ کا بھی سلام، ان کے درجات شہداء کا. یہ وہ ہیں جن کے رسول نے خون جمع کیا ایک ساتھ اہل بیت کے ساتھ. یہ وہ لہو جس میں جون کا بھی شامل ہے، جس میں مسلم نے اوسجا کا بھی ہے، جس میں حسین ابن علی بھی ہے، علی اکبر بھی ہیں. یہ وہ منزل کمال ہے عزیزو. مردوں کا امتحان تو ہے عزیزو، میرا سلام تو بیویوں کے امتحان پر ہے. چونکہ یہ منزل تو وہ تھی جہاں خود ائمہ کے لیے مشکل تھی، امام تڑپتے تھے، بعد کربلا اس بات پہ نہیں روتے تھے شہادتوں پہ. جب کسی نے کہا کب تک روئیں گے تو ضرور کہا کہ وہ ایک بیٹا کھو گیا تھا اور وہ زندہ تھا، روتے تھے. یہاں تو میرے سامنے پورا گھر اجڑ گیا، 18 بنی ہاشم. ان کا یہ تو آپ کے گھر کی یقینا نہیں تو میراث ہے، یہ تو سنت ہے. کہاں مگر بازار کوفہ شام میں پھرنا رسول کی بیٹیوں کا، یہ تو ہمارے گھر کا نہ تھا. اصل مصیبت یہ ہے میرا، یہ حجاب ایک ایسا مسئلہ تھا عزیزوں، غور کیجئے، جس کو اہل بیت نے کبھی نہیں بھلایا. ایک روایت ہے، غور کریں مولا کی تکلیف کی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوفے میں ایک کاروان چلا آ رہا ہے، مجھے پہچان نہیں تھی کاروان کس کا ہے، لیکن جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے لوگ، سرو نوکے نیزا پہ سر ہیں، بیویاں ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، یہ نوجوان کون ہے توقع سلاسل میں. میں نے جب پہچانا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، میں اس قریب چلا گیا، سلام کیا میں نے کہ مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ آج کیا ہو گیا؟ اب دیکھیے مولا کیا کہہ رہا ہے کہ فرماتے بھائی اگر تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو تو ایک کام کرو. کہتا مولا فرمائے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کیا کروں؟ کہ دیکھو جو میرے وہ شخص جو میرے بابا کے سر کو اٹھائے ہوئے ہے وہ میری پھوپھیوں سے قریب ہے ناقے سے، تو جب لوگ نگاہ کرتے ہیں میرے بابا کی طرف نظر پڑتی ہے میری پھوپھیوں پر، کچھ دے کے اس کو سے کہو میرے بابا کے سر کو آگے لے جائے. مولا کو کتنی محبت ہے بابا سے، مگر جب یہ مسئلہ آتا ہے درخواست کرتے اس سے کو آگے چلے، ہمارے اہل حرم کے قریب نہ رہے. عزیزو یہ تکلیف ہے، آپ غور کریں ان بیویوں کے لیے جن پہ میرا سلام، کہ جب سب بچھڑ گئے تو یہ تھے جو اس کاروان کی حفاظت کرنے میں اور اپنے بچوں کی حفاظت کے. تاریخ کربلا میں آپ کو بار بار آپ سنتے کہ جب سارے خیمے جل گئے اور جب خاک کربلا پہ کچھ نہ رہا اور ایک مرتبہ مقتل آباد ہو چکا تھا، رات کی تاریکی میں خیال آیا کہ حسین نے مولا نے کچھ ہمارے سپر ذمہ داریاں کی ہیں بچوں کی، شہزادی نواز کی بہن ام کلثوم آؤ ذرا بچوں کو تلاش کریں، ہمارے بچے ہوا نظر نہیں آتے. دونوں بہنیں رات کی تاریکی میں ڈھونڈتی ہوئی چلی. راوی کہتا ہے پیر لگا کسی چیز کو دیکھا، زمین کربلا پر دو چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لپٹے ہوئے ہیں. ہلایا تو دیکھا بچے دنیا سے گزر چکے ہیں. آگے بڑھی دیکھا ایک بچی کی لاش ہے. ہلایا رے یہ وہ یتیم ہے، یہ مسلم کی بچی ہے، کہ جب خبر آئی تھی مسلم کی شہادت کی تو مولا نے اپنے زانو بٹھا کے کہا تھا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں. آج یہ بچی دنیا میں نہ رہی. عزیز اہل بیت ہر منزل پر اگر احساس ہے کہ جہاں پر یہ اپنے شناخت کراتی بھی جا رہی تھی بیویاں، اگر ایک صدقے کی کھجور آ گئی، بچہ چاہتا ہے منہ میں رکھ لے، چھین کے پھینک کے آواز، یا اہل کوفہ ان صدقت علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے، تب دنیا نے جانا ارے یہ لوگ کون ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی اولاد ہے. عزیزو غور کریں، شہزادی ام کلثوم کے لیے عمر ساتھ سے کوئی درخواست کرنا، مگر ایک درخواست کی ہے. جب شام میں داخل ہو رہے تھے اور بازار سج رہے تھے تو بی بی عمر ساتھ سے درخواست کرتی ہیں، ہمیں اس دروازے سے لے جا جہاں مجمع کم ہو، یہاں دیکھنے والوں کا ہجوم کم ہو. اس نے درخواست قبول تو نہ کی، مگر یہ تو پتا چلا اہل بیت کے نزدیک اہمیت کتنی تھی کہ بی بی فریاد لے کے گئی وہاں سے نہ لے جا جہاں تماشائیوں کا ہجوم ہو، اس لیے کہ ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے. مولا کو وہ مسل میں شام کا تھا، شام شام عزیزو، کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح لے جایا گیا، ایک کسی کا بازو باندھا، کسی کی گردن باندھی، جیسے غلاموں کو کھینچ کے لے جایا جاتا ہے. عزیزو اہل بیت رہے شان سے، جب ایک وقت آیا کہ یہ بچی بھی دنیا میں نہ رہی، اہل بیت کے جب مصیبتوں میں اضافہ ہوا تو یزید نے جب دیکھا انقلابات پیش آ رہے ہیں، ایسا نہ میری حکومت ختم ہو جائے، یزید نے ارادہ کیا سب کو رہا کرنے کا. آگے آواز دی، علی بن الحسین کو بلایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں، مدینے جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں اپنی پھوپھی سے مل کے آتا ہوں اس کاروان کی سالار. میری پھوپھی، آئے آواز دی، پھوپھی اما کیا چاہتی ہے؟ یزید یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ یقیناً بیٹا مدینہ تو جانا ہے، مگر یزید سے کہو ہم نے ابھی تک جی بھر کے ماتم نہیں کیا، ہم رو نہیں سکے، پہلے گھر کا بندوبست کرے، ہمارے سروں کو ہمیں بھجوائے. عزیزوں جب سب سامان آیا کہ لوٹا ہوا سامان بھی ہمارا واپس کرے. بی بی اب سامان میں کیا، ایسی قیمتی چیز رہ گئی آپ کے لیے؟ شہزادی سامان کو تلاش کر رہی ہیں، ایک پھٹا ہوا کرتا، خون آلود، کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ وہ کرتا ہے جو میری ماں نے عطا کیا تھا کہ جب وقت رخصت حسین آئے تو یہ مجھے پہنا دینا اسے، اور جب واپس آؤ تو اس کرتے کو امانت لے کر آنا. عزیزو ایک ایک سر آتا رہا، بیویاں ایک ایک سر کو لینے آگے بڑھی، ہر بیوی نے ایک سر لیا، اس پہ گریا ہو رہا ہے. یہ مظلومیت ہے شہزادی زینب کی، جب دیکھا دو سر ایسے ہیں کہ جو رکھے ہوئے ہیں ان پہ کوئی گریا کرنے والا نہیں ہے، تو کسی نے پوچھا کہ ان کی ماں بھی کربلا میں شہید ہو گئی، تو کہا ایسا نہ کہنا، یہ میرے لخت جگر ہیں، مگر میں بھائی کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ عزیزوں کا کاروان روانہ کرو، اماریاں سیاہ کر دی گئی. ایک مرتبہ شام کی عورتیں جمع ہوئیں، بہنوں نے خطاب کیا شام کی عورتوں سے، ہم جا رہے ہیں، ایک امانت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری بچی تنہا ہے زندان میں، کبھی فرصت مل جائے چراغ آ کے جلا دینا. ہمیشہ باپ کو یاد کرتی تھی، ہمیشہ گھر کو یاد کرتی تھی. عزیزو یہ کاروان رخصت ہوا، آئے کربلا میں، آئے اس عالم میں. جب کربلا سے جا رہے تھے تو اس عالم میں بی بی گئی تھی کہ خاک کربلا پہ لاشیں بکھرے ہوئے تھے، سر موجود نہ تھے. عزیزو اب واپس آئے، ان قبروں پر اب آئے، کوئی ناکے پہ نہ تھا، سب بیویوں نے خود کو زمین پر گرا دیا تھا، ایک گریا برپا تھا. عزیزو کبھی ام کلثوم ابو الفضل عباس کی قبر پر ہے، شہزادی بھائی کی قبر پر ہے، ام فرما قاسم، ہر ایک گریا کر رہا ہے، مجاور بھی آئے ہوئے ہے، صحابی بھی آئے ہوئے. عزیزو گریا ہوتا رہا، جب رخصت ہونے کی باری آئی سب تیار ہو کے سوار ہو گئی، ایک بی بی کا تیار نہیں ہوئی کہ میں جا کے کیا کروں گی. کسی نے آگے شہزادی زینب سے کہ رباب نہیں جاتی، کیا آواز دی کہ کیا مدینہ نہیں جانا؟ فرمایا کہ میں جا کے کیا کروں، میرا والی بھی یا سو رہا ہے، میرا بچہ بھی، بیٹی شام کے زندان میں ہے، اب مدینے میں کیا جاؤں؟ عزیز جب لٹ کے آئے، جملے کو یاد کریں جو شہزادی نے آواز دی ام کلثوم نے، کہ جب لٹا ہوئے قافلہ ایک مرتبہ جب مدینہ سامنے آیا، تو اب جملے کی حقیقت سمجھے، یہ درد ہے ماؤں کا کہ شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کر. جب ہم گئے تھے ہماری گودیں آباد تھی، ہم واپس آئے ہماری گودیں اجڑ چکی ہے، ہمارے بچے ہم سے چھینے جا چکے. ارے جب مدینے میں آئے عزیزو بیٹیاں، بس آخری جملے، جب آئی کم ماں کی قبر پر آئی، جب کوئی آتا ہے سوغات لے کر آتا ہے کم ماں، جب کوئی آئے گا باہر سے سوغات لاتا، میں بھی ایک سوغات لے کر آئی ہوں. یہ بھائی کا کرتا، یہ کرتا جو آپ نے عطا کیا، اب یہ کرتا آپ کی امانت ہے. میرا بھائی ہم سے رخصت ہوا. ربنا الہی سیار ماں